شفقت ہے سر بسر ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین کہتے ہیں کہ عقل مند انسان کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے وہ سوچ سمجھ کر اور مخاطب کو مد نظر رکھ کر بولتا ہے، نیز اس کی امید اور عمل بھی عقل ہی کے تابع ہوتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند انسان اس سے بات ہی نہیں کرتا جس سے تکذیب کا اندیشہ ہو، اور اس سے سوال ہی نہیں کرتا جس سے انکار کا خوف ہو، اور ایسا وعدہ نہیں کرتا جس پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور ایسی توقع ہی نہیں رکھتا جس کا وہ مستحق نہ ہو، اور نہ ایسے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے جسے کرنے سے عاجز ہونے کا خوف ہو. اور سامعین انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے. لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے. اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرے، چنانچہ اپنے دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے والی چیزوں پر غور کرے، اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے، اور جان لے کہ جنت تکلیفوں اور جہنم شہوتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور سامعین، انسان سے بہت سے گناہ، بہت سی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ وہ ستار العیوب بندوں کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے اور اس کی عزت اور مقام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے، تو خدا کے نزدیک اس کا گناہ کس قدر عظیم ہوگا۔ لیکن اگر معلوم ہونے کے باوجود اس نے عیوب کو پوشیدہ رکھا، تو یہ الہی صفت کا مظہر ہے۔ اسی طرح غصے میں انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ اپنے غصے پر قابو حاصل کر لے، تو خدا کے پاس اس کا کیا اجر ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عزتوں پر انگلی اٹھانے سے روکا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دے گا، اور جو لوگوں سے اپنے غضب کو روکے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ سامعین، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد عارف انسان کی تمام تر توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے محبوب کی قرب حاصل کرے۔ اللہ سے قربت پیدا کرنے والی چیزوں میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں اور حقوق العباد بھی۔ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، معرفت کے بعد بندے کو اللہ سے نزدیک کرنے والی بہترین چیز نماز، والدین کے ساتھ نیکی، اور حسد، خود پسندی اور فخر کو ترک کر دینا ہے۔ سمعین، ایک دوسرے پر ترحم اور رحم دلی انسانیت کی علامت ہے، جبکہ خود غرضی اور خود پسندی حیوانی خصوصیات ہیں۔ موجودہ مادی اور تیز رفتار دور میں انسان اس اہم انسانی صفت سے دور ہوتا جا رہا ہے، جو بہت سے معاشرتی اور اجتماعی مسائل کی پیدائش کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہشام، انجیل میں لکھا ہوا ہے، کیا خوب ہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، قیامت کے دن ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا خوب ہیں دنیا میں انکساری کرنے والے، قیامت کے دن یہ بڑے ممبروں پر فائز ہوں گے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اسفند، 12 رمضان المبارک اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ رمضان المبارک سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کے کچھ ہی دن کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت باندھا۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار مدینہ کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان پیمان اخوت کی تقریب کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت سے مسلمانوں کے درمیان قومی اور قبائلی اختلاف اور مدینے کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں مدد ملی، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و طاقت پیدا ہو گئی۔ جن مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک دوسرے کے ساتھ پیمان اخوت قائم کیا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایثار و قربانی سے پیش آئے۔ بارہ رمضان المبارک سن 842 ہجری قمری کو قاضی القضات کے نام سے معروف مصر کے مشہور عالم دین محمد بن عثمان بساتی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، اصول فقہ، معنی بیان اور عربی ادب میں بہت زیادہ مہارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کلاس علم کے متلاشی افراد سے بھری رہتی تھی۔ ان کی اہم کتابوں میں علم فقہ کے موضوع پر المغنی کا نام قابل ذکر ہے۔ بارہ رمضان المبارک سن 1343 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مجاہد اور فقیہ آیت اللہ شیخ مہدی خالصی نے وفات پائی۔ وہ 1277 ہجری قمری میں عراق کے شہر قازمین میں پیدا ہوئے، اور نوجوانی سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ بڑے صبر و حوصلے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ خالصی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عراق پر برطانیہ کی جارحیت کے خلاف دیگر علماء اور مشتہدین کے ہمراہ تحریک چلائی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایران چلے آئے اور دینی علوم کی تدریس کا آغاز کیا۔ آیت اللہ خالصی کی اہم کتابوں میں کفایت الاصول اور عناوین الاصول قابل ذکر ہیں۔ تیئیس اسفند سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کے مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابو القاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجۂ اشتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جدوجہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جدوجہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخرکار یہ مرد مجاہد 23 اسفند 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ۳۰ 23 اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا بل پاس ہوا۔ ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کی تحریک کے بعد جو سن 1332 ہجری شمسی میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے ہونے والی بغاوت کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، امریکہ نے ایک مضبوط خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا، ایک ایسی تنظیم جو ایران میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روک سکے اور استبدادی پہلوی حکومت کی حفاظت کر سکے۔ ساواک کے کارندوں کو امریکی اہلکاروں نے تربیت دی تھی اور ایذا رسانی کے بہت سے طریقے غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد نے ساواک کو سکھائے تھے۔ ساواک کے کارندوں کے ہاتھوں ہزاروں انقلابی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ خوفناک خفیہ تنظیم ساواک ایران میں لوگوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی علامت بن گئی تھی۔ شاہی حکومت کی محافظ اس تنظیم کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند دن پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ March 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعیات اور کیمیاداں جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے۔ اس سائنسداں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیش رفت کی۔ جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا۔ ان کا سن 1804 عیسوی میں انتقال ہوا۔ March 1948 عیسوی کو ایک صہیونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانا سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صہیونیوں نے نہتے فلسطینی شہریوں پر ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا۔ اسی دن صہیونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اور 13 مارچ 1993 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا اور وہ 24 مارچ 1928 عیسوی کو متحدہ ہندوستان میں صوبہ پنجاب کے ہوشیار پور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دہلی کے انگولو عربک اسکول میں حاصل کی۔ حبیب جالب نے 15 سال کی عمر سے ہی مشق سخن کا آغاز کر دیا تھا۔ شروع میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ 1957 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مجموعہ کلام بھی انہوں نے شائع کروائے۔ تقسیم ہند کے بعد حبیب جالب نے پاکستان کا رخ کیا اور کراچی میں رہے۔ وہاں کچھ عرصہ معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک سے وابستہ رہے۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کا یہی مشاہدہ ان کی نظموں کا موضوع بنا۔ حبیب جالب نے بعد میں لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حبیب جالب کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کی طرف سے اعلی اعزازات بھی دیے گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد 2008 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز پیش کیا تھا۔ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کے تہران پہنچنے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل طے کرنے کا احوال ہم بیان کر چکے ہیں۔ کسٹم سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہیں، جہاں سے آپ کو بذریعہ ٹیکسی ہوٹل لالا انٹرنیشنل جانا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کاؤنٹر پر لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکسی فراہم کی جائے گی۔ سامعین، ٹیکسی اسٹینڈ پر یا کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو گفتگو متوقع ہے وہ یہ ہوگی:
من یک تاکسی می خواهم.
من یک تاکسی می خواهم.
مجھے ایک ٹیکسی چاہیے.
کجا تشریف می برید؟
کجا تشریف می برید؟
آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
خیابان فاطمی، ہوتل لالے.
خیابان فاطمی، ہوتل لالے.
جی ہاں، آپ جواب میں کہتے ہیں فاطمی روڈ، ہوٹل لالے. البتہ یہاں خیابان فاطمی، ہوٹل لالے آپ کو ظاہر ہے فارسی میں ہی کہنا ہے.
چقدر بار دارید؟
چقدر بار دارید؟
آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟
یک چمدان.
یک چمدان.
جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس. سامن، اس گفتگو کے دوران جو دیگر موضوعات مورد بحث آ سکتے ہیں ان میں ایک ٹیکسی کے کرائے کا تعین ہے. ممکن ہے کہ آپ کرائے کو کم کرانا چاہیں، چنانچہ آپ پوچھ سکتے ہیں
کرایہ تاکسی تا ہوتل لالے چقدر است؟
کرایہ تاکسی تا ہوتل لالے چقدر است؟
ہوٹل لالے تک ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہے؟
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
یعنی آپ کرایے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے.
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
ایئرپورٹ سے ہوٹل لالے کا فاصلہ کتنا ہے؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
کیا تهران میں مسافرخانه موجود ہیں؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
جی، آپ نے سوال کیا آخری وہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ کہاں ہے؟ سامعین، آج کے پروگرام میں جو الفاظ بیان ہوئے ان میں سے کچھ ایک کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجیے.
ٹیکسی،
ٹیکسی.
بار،
بار.
سامان،
چمدان،
چمدان.
سوٹ کیس،
بسیار،
بسیار.
بہت زیادہ.
ایستگاہ،
ایستگاہ.
بس اسٹاپ یا اسٹیشن.
اتوبوس،
اتوبوس.
جی، اتوبوس بس کے لیے یہاں بولا جاتا ہے.
فرودگاہ،
فرودگاہ.
ایئرپورٹ. سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اجازت لینے سے قبل ایک بات کی یاد آوری کرا دیں کہ آئیے فارسی سیکھیے کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر جو تین آسان سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کو ایک بار پھر ہم دہرائے دیتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے اور پہلی فرصت میں ہمیں ارسال کیجئے. سوالات یہ ہیں: فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال: اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال: فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے. فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے. ان سوالات کے جوابات علیحدہ لفافے میں لکھ کر ہمیں بھیجیے. جوابات موصول ہونے پر آپ کو ابتدائی مرحلے کے 3 اسباق کے نوٹس بذریعے ڈاک ارسال کیے جائیں گے.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد Thank you.
ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس
نام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبا چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ موجودہ امریکی حکومت سے مذاکرات عبث اور بے فائدہ ہیں یونیورسٹی طلبہ سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان صہیونی حکومت نے جنگ غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے منظم اقدامات کیے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج کے ایک قلعے پر حملہ 10 دہشت گردوں کی ہلاکت اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی غیر دانشمندانہ ہے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے ملک بھر کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ملاقات میں فرمایا کہ ایٹمی اسلحے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو امریکہ ہمیں نہیں روک سکتا تھا آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اگر ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں اور ہم ایٹمی ہتھیار کی فکر میں نہیں ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم خود یہ نہیں چاہتے ہم پہلے اس بات کی وجوہات بیان کر چکے ہیں بحث کر چکے ہیں ہم نے خود نہیں چاہا ورنہ اگر ہم خود ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو وہ ہمیں نہیں روک سکتے تھے آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری نظر میں یہ دھمکی غیر دانشمندانہ ہے یعنی جنگ اور حملہ کرنا یک طرفہ نہیں ہے ایران جوابی حملہ کرنے کی بھرپور طاقت و توانائی رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر امریکیوں نے یا ان کے زرخرید عوامل نے کوئی غلط حرکت کی تو زیادہ نقصان ان کو ہوگا البتہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر کسی نے اقدام کیا تو ہمارا جواب بہت سخت اور دندان شکن ہوگا رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی چال ہے آپ نے فرمایا کہ آج دنیا کے بدمعاش کہتے ہیں کہ سب ہماری پیروی کریں اور ہمارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں، لیکن ایران وہ واحد ملک ہے جو پوری طاقت سے اس کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے فوج کی آمادگی کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ اس وقت سرحد پر ہمارے 11 بریگیڈ تعینات ہیں اور یہ ملکی سطح پر امن کے قیام کی کوشش و آمادگی کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ فوج کا کام خود کو مضبوط بنانا ہے، پہلے اسے تمام شعبوں میں تقویت کی ضرورت ہے اور پھر کارکنوں کی معیشت کو ترجیح حاصل ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حیدری نے خطرات کے پیش نظر فوجی مشن کے بارے میں کہا کہ ایران کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا ہے اور جس بات نے خطرے کا احساس نہیں ہونے دیا وہ دفاع کے لیے ایران کی مسلح فوج کی ہمیشہ آمادگی ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو واقعات کو بڑے پیمانے پر درج کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں ایران کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ صہیونی فوج کے پاس طبی مراکز کے نقشے موجود ہیں اور اس نے جان بوجھ کر ان مقامات کو تباہ کیا ہے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر طبی مراکز اور اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف جرائم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو توہین آمیز جسمانی و ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان جرائم کا شکار ہونے والے فلسطینی ذمہ داروں کو سزا دلانے کے لیے اپنی آواز عالمی رہنماؤں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو موت کا خطرہ لاحق ہے، چاہے وہ شیر خوار ہو یا بڑا ہو چکا ہو، ہر مرحلے پر اسے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ آلودہ پانی، سردی اور بھوک کی وجہ سے غزہ کے بچے متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ ان حالات میں 50,000 بچوں کی پیدائش امید افزا ہے، لیکن بچوں کے فطری طور پر پروان چڑھنے کے سلسلے میں مستقبل کی امیدیں بے حد محدود ہیں۔ اس رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اور عالمی ادارے مقبوضہ فلسطین کے سلسلے میں ہماری رپورٹوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ہم نے انسان دوستانہ قوانین کی مقبوضہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کو ثبت کیا ہے اور اب اس سلسلے میں عدالتوں کو آگے آنا چاہیے۔ ہم نے فلسطین پر جارحیت کے سلسلے میں ٹھوس شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ہمارے پاس فلسطینیوں کے خلاف جنسی زیادتی کی معلومات ہیں اور ہم نے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے کئی فلسطینیوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ حماس نے صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کر دینے کے یمن کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کے اس اعلان کے بعد کہ بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی بحال کر دی گئی ہے، حماس نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ کی حمایت میں یمنی قوم اور حکومت کے موقف کو صحیح قرار دیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن کا یہ موقف غزہ کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا صحیح اقدام ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ یمن کا یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی جانب سے فلسطینی قوم اور استقامتی محاذ کی حقیقی حمایت و پشت پناہی جاری ہے۔ حماس نے اسی کے ساتھ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ یاد رہے کہ انصار اللہ یمن کے رہنما عبد الملک الحوثی نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ بحیرہ احمر، آبنائے باب المندب، خلیج عدن اور بحیرہ عرب میں اسرائیلی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس علاقے میں داخل ہونے والے ہر صہیونی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان میں فوج نے دہشت گردوں کا ایک حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں نے ٹانگ کے علاقے جنڈولا میں ایک فوجی قلعے پر حملہ کیا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوج نے بتایا کہ یہ حملہ بنو فوجی چھاؤنی پر کیے جانے والے حملے کی طرز پر کیا گیا تھا، جس میں پہلے خود کچھ دہشت گرد نے جو گاڑی میں سوار تھا قلعے کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ 2 دن قبل دہشت گردوں نے صوبہ بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین پر حملہ کر کے مسافرین کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ ماجرا سبھی 33 دہشت گردوں کی ہلاکت پر ختم ہوا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے علاقے اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ایران کے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور اس کی بحالی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں تاکید کی ہے کہ پاکستان علاقے اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں ایران کے سرگرم کردار سے باخبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان مختلف طرح کے رابطے جاری ہیں اور دونوں ممالک اپنے ملکوں کی قوموں کو سہولیات کی فراہمی اور علاقائی استحکام میں تقدیر ساز کردار ادا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس ترجمان نے ایران کے ایٹمی معاہدے کی حمایت میں پاکستان کے پائیدار موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ایٹمی معاہدے کی بحالی چاہتا ہے اور اس سے متعلق تمام مسائل کو حل کیے جانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان علاقائی استحکام کے تحفظ اور تمام اختلافی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی حمایت کرتا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ امریکی کمپنی کا معاہدہ ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں خدشات کو دور کرنا ضروری ہے۔ کانگریس کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ایئرٹیل اور جیو کے ساتھ امریکی کمپنی اسٹار لنک کا تعاون معاہدہ 12 گھنٹے کے اندر حل ہو گیا تھا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس کمپنی کے داخلے پر ان کے تمام اعتراضات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کمپنی کے واضح رہے کہ ٹرمپ کے قریبی ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک کچھ عرصے سے بہت سے امور پر اعتراض کر رہی تھی۔ کانگریس کے سیکرٹری جنرل جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاہدہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹار لنک کے مالک کے ذریعے صدر ٹرمپ کے ساتھ خیر سگالی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، لیکن بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا تو رابطہ کو آن یا آف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا، اسٹار لنک یا ہندوستانی شریک کے پاس ہوگا یا کیا دوسروں کو بھی سیٹلائٹ رابطہ برقرار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ شامی ذرائع ابلاغ نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگی ساز و سامان شام منتقل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 صہیونی ٹینک اور فوجیوں کی حامل 5 گاڑیاں آج صبح قونیترہ پہنچی ہیں۔ صوبہ قنیطرہ کے بعض علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے بعد ان علاقوں میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ شامی ذرائع نے اسی طرح بتایا ہے کہ جب مغربی شام کے صوبہ قنیطرہ کے کئی نئے علاقوں میں صہیونی فوج داخل ہو گئے تھے، اس وقت بھی صورتحال مزید پیچیدہ تھی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو سفارتی طریقوں سے حل کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چین کے گلوبل ٹائم اخبار کے مطابق ماؤ نینگ نے آئندہ جمعے کو چین، روس اور ایران کے نمائندوں کی موجودگی کے بارے میں بتایا کہ چین تعلقات میں فروغ اور مذاکرات کی بہاری کے لیے حالات سازگار بنانا چاہتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی میں اضافے اور اس کے بقول مہازرائی اور جنگ سے پرہیز کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں کا۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم پاکستان میں جعفر ایکسپریس پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اور مسافروں کو یرغمال بنایا گیا، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے موضوع کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو ان دو موضوعات کے بارے میں آپ ہمارے معزز مہمانوں کے خیالات بھی سنیں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا موضوع۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اہم شہر کوئٹہ سے روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس کو جو پشاور کی طرف روانہ ہوئی تھی، راستے میں دہشت گردوں نے اس پر حملہ کر کے بہت سے افراد کو قتل کیا، زخمی کیا، اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا، اور آخری اطلاعات آنے تک جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن ختم کر دیا گیا ہے، دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور اب جو وہاں پر نقصانات ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی، ممتاز صحافی جناب محمود جان صاحب، السلام علیکم۔
السلام.
اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب رضی طاہر صاحب نے. رضی طاہر صاحب بھی ممتاز صحافی ہیں. رضی طاہر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میں آغاز کروں گا محمود جان صاحب سے. محمود جان صاحب, پاکستان میں جو کل واقعہ ہوا اور اس کے خلاف آپریشن جاری رہا, تو آپ کے پاس اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی شکریہ. ابھی وہ جو آپریشن تھا اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ آپریشن سیکورٹی فورسز نے کیا, لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو پھر وہاں پہ کمانڈوز اتارے گئے تھے, ایس ایس جی کے اسپیشل سروس گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو انہیں جی. اتارا گیا کیونکہ یہ ایریا بھی ایسا ہے اور وہ جو لوگ ہیں, تو جب آپ کو معلوم ہو کہ جب ہوسٹیجز ہوں جو یرغمالی ہوں, جب وہ مشکل صورتحال سے دو چار ہوں, ان کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو, تو اس وقت آپریشن بڑی احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ سرکاری طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو مار دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو ہمیں بتایا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو وہ یہ تھا کہ 70 لوگ تھے جنہوں نے ان سب یرغمالیوں کو قبضے میں لیا ہوا ہے, تو ان میں سے ان کے کہنے کے مطابق 30 کے قریب وہ مارے گئے تھے. لیکن اب بتایا گیا ہے کہ ایس ایس جی کے کمانڈوز جب آئے تو انہوں نے زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی تھی ان کو مار دیا ہے, اور جو یرغمالی تھے تو ان میں سے جتنے بھی ممکن تھے تو ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی تلاش جاری ہے کہ کوئی ایسے جو لوگ مسنگ ہیں یا جو کہ لوگ اس دوران شہید ہو چکے ہیں, تو ان کے ہی تلاش جاری ہے. تو وہ تلاش علاقہ بھی ایسا ہے, وہاں پہ پہاڑیاں ہیں, تو یقیناً یہ اطلاعات آنے میں بھی ابھی کنفرمیشن میں وقت لگے گا, لیکن اتنا بتا دیا گیا ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز نے اپنی کاروائی مکمل کر لی ہے. جی
جی بہت شکریہ. رضی طاہر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپریشن تو ہو گیا اور تفصیلات اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی, اور جوں جوں مزید تفصیلات ہوں گی سرکاری اداروں کی طرف سے اس کو جاری کیا جائے گا. آپ یہ بتائیے یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے جس نے یہ دہشت گردانہ کاروائی کی تھی, کیا اس کی طرف سے کچھ مطالبات بھی سامنے آئے ہیں؟
جی بالکل. جب انہوں نے ٹرین کو ہائی جیک کیا تھا تو اس وقت انہوں نے 3 مطالبات سامنے رکھے تھے, جس میں انہوں نے بلوچ سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. میرے خیال میں اس کا تعلق بھی BLA یا علیحدگی پسند تنظیموں سے تھا. اس کے ساتھ انہوں نے لاپتہ افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا, اور تیسرا انہوں نے جو BLA کے کارکن ریاست کی حراست میں ان کی رہائی کے, یہ 3 مطالبات رکھے تھے. اور اگلے 30 گھنٹے تک, کیونکہ یہ سارا سلسلہ جاری رہا, 30 گھنٹے کے اندر ریاست نے ان تینوں میں سے کسی مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا, اور وہ جو فوجی آپریشن ہے اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا. جو ایک جو افسوسناک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی ہلاکتوں کی اور شہادتوں کی تعداد جو ہے, جو شہادتوں کی تعداد ہے یرغمالیوں کی, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آخری جو آپریشن کے مرائل ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں اور انتہائی سخت حالات کے اندر کیے گئے, کیونکہ انہوں نے ڈھال بنا کے رکھا ہوا تھا انہی شہریوں کو, اور اس وجہ سے ابھی جو تعداد وہ دہشت گرد تنظیمیں دے رہی ہیں وہ تو انتہائی خوفناک ہیں. 50 کے لگ بھگ کی تعداد انہوں نے بتائی ہے, اور وہ ابھی بھی کچھ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں کنٹرول باقی.
جی بہت شکریہ. محمود جان صاحب, یہ پاکستان میں جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں, جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کر کے جب مطالبہ سامنے رکھتی ہیں, تو کیا حکومت کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ان مطالبات کو پورا کر سکے؟
جی دیکھیں, اس میں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پورا کرنا جو ہے تو وہ ابھی تک, یعنی یہ ایک بڑی لمبی جنگ ہے.
جی
اس جنگ میں کئی بار ایسے ہوا ہے, اور جب بھی کوئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہوں تو پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ ان کو بچانے کے لیے بیچ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو مقامی لوگ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے. اور بات چیت کے دوران ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب ایسے لوگ, خصوصاً خواتین اور بچے, ان کے لیے اگر بات چیت ہو تو وہ ہو جاتی ہے. اور کچھ اگر ہم نے ماضی میں بھی سنا ہے کہ کچھ ایسی جب بیچ کے لوگ آتے ہیں جو جرگا لکھ کرتے ہیں, جو بات چیت کرتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, تو وہ حکومت کو بتاتے ہیں. لیکن وہ کام جو ہے وہ سیاسی حکومتیں کرتی ہیں, وہ یعنی یہ جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے سنگ کہیں نہ کہیں بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے.
جی
جو کہ سول انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے, مقامی عمائدین آتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمارے علاقے میں ایسا کچھ ہو تو جو مقامی عمائدین ہوتے ہیں وہ بھی خود آ کے ایک سائڈ سے وہ اپنی بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو بڑے مطالبات ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی مان کے وہ معاملہ اس وقت ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بہت بڑی بات تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی کہ ان کے مطالبے پہ کوئی بڑا عمل ہوا ہو, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پیسج دیا جائے, ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دیا جائے, ہم جانا چاہتے ہیں. تو وہ اس وقت جب ان لوگوں کی جان بچانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ غیر سرکاری طور پہ ہوتی ہیں, وہ سرکار کے طور پہ اس کو بہت کم ہی لیا جاتا ہے. جی
جی رضی طاہر صاحب, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آئے ہیں کہ دہشت گردوں کے بیرون ملک روابط تھے اور وہ اپنے جو پس پردہ عوامل تھے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے, اور الزام جو ہے وہ بالواسطہ طور پر افغانستان پر لگایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیرونی عوامل کس حد تک اثر انداز ہیں؟
بالکل جی, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو بیرونی عناصر ہیں ان کی ہمیشہ ہی پشت پناہی رہی ہے, اور بالخصوص حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رفت بڑھ رہی ہے, اس کے بعد بلیم گیم سے ہٹ کر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جو سیف ہیون ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے, خصوصاً جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, کچھ کے ساتھ ان کا نظریاتی جو ہے وہ تعلق بن جاتا ہے, کچھ کے ساتھ وہ انٹرسٹ وہ ایک ہی انٹرسٹ آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ کے اندر جتنی بھی تنظیمیں جو اس خطے کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان تنظیموں میں ایک برائی کا محور بن گیا ہے, وہ ایک آپ یوں کہہ لیں ایکسس آف ایول بن گیا ہے, جس میں ٹی ٹی پی شامل ہے, جس میں بی ایل اے شامل ہے, جس میں داعش شامل ہے, ان سب کی آپس میں کوارڈینیشن ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کو اس ساری کوارڈینیشن کو منظم کرنے میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو یہ کہنا حکومت پاکستان کی جانب سے یا سیکورٹی اداروں کی جانب سے کہ افغانستان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ان کا رابطہ بالکل تھا اور رابطہ ہوگا, کیونکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف جتنی بھی چیزیں پچھلے 1-2 ماہ کے اندر یا گزشتہ کئی عرصے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ لگ رہی ہے, اور جو جتنی بھی تنظیمیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں ایک اکٹھا نظر آ رہا ہے, وہ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا اٹیک انہوں نے کر لیا, یعنی اتنی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ انہوں نے کر لی, کیونکہ سب کا آپس میں اتفاق ہو گیا کہ اب پاکستان کی ریاست کے خلاف سارے برائی کے جو گڑھ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں.
جی رضی طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ تشریف لائے, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میں چلوں گا محمود جان بابر صاحب کی جانب. محمود صاحب,
جی جی,
جیسے کہ حکومت پاکستان بھی الزام لگاتی ہے اور افغان طالبان جو ہیں ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, جبکہ طالبان بظاہر اس کی نفی کرتے ہیں, تردید کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب حکومت پاکستان یہ کہتی ہے ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ان کی مسلسل حمایت کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے حمایت تو ایک جگہ رہ گئی, وہ دہشت گردی کرنے سے کیوں نہیں روکتے ان کو؟
جی دیکھیں, یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ سارے لوگ افغان طالبان کے سنگ امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے.
جی,
تو جب آپ کے ہاں کوئی چیز چل رہی ہے اور میں آگے آپ کی مدد کروں تو پھر جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ بھی میری مدد کرتے ہیں, اور یہ جو یہ لوگ ہیں ان کے جو کلچرز ہیں, آپ بلوچ کلچر کو دیکھ لیں اور پختون کلچر کو دیکھ لیں, اس میں ایک دوسرے کا احسان اتارنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. تو ہم نے اب بھی دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حملے ہو رہے ہیں اور اس میں اب تک جتنے بھی افغان طالبان کے لوگوں کی آمد واضح ہوئی ہے وہ ثابت ہوئی ہے, تو اس میں جب ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے دوست تھے, یہ تو افغانستان میں ایک دوسرے کے سنگ لڑے تھے, تو جب یہ وہاں جا کے ان کے لیے لڑے تھے تو جب یہ اب لڑ رہے ہیں تو وہ بھی آ کے ان کے لیے لڑتے ہیں.
یہاں محمود جان صاحب, یہاں ایک تھوڑا سا فرق ہے, وہاں پر قابض قوتوں کے خلاف جنگ تھی جو امریکہ تھی, یہاں پر تو حکومت پاکستان ہے, تو کیا جب طالبان ایک ہمسایہ ہے پاکستان کا تو ایک حکومت کے خلاف جب غیر ریاستی عناصر برسر پیکار ہوں تو کیا دوسرے ملک کی حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے؟
ایک چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ افغانستان میں جو ہے وہ سارے کے سارے جتنے بھی اس وقت لوگ موجود وہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے سوچ نہیں رکھتے, جو حکومت میں لوگ ہیں وہ کچھ اور سوچ رکھتے ہیں.
جی,
جو کابل میں حکومت ہے, جو انتظامیہ ہے, جو افغانستان کی حکومت چلا رہی ہے, وہ انہوں نے دنیا کے ساتھ انٹریکشن کی ہے, انہوں نے دوحا میں بات چیت کی ہے, انہیں دنیا کے معاملات کا پتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے, لیکن ان کا جو گلی محلے کا جو آخری جنگجو تھا جو کہ نچلی سطح کا ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا, وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ میرے ساتھ آ کے لڑا تھا, تو اب یہ جدھر لڑے گا میں بھی اس کے ساتھ جا کے لڑوں گا. تو بات یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے بڑوں کی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی, اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بھی اپنے لوگوں پہ سختی نہیں کر رہے, وہ انہیں صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جا کے لڑیں پاکستان میں, لیکن ان کے حوالے سے پاکستان کا شک اب یہی ہے ہیں کہ اب وہ انہیں روک سکتے ہیں لیکن روک نہیں رہے, کیونکہ ان کے لیے تو ایک بیان ہی کافی ہوتا ہے. جب کندھار سے بیان چلے گا اور کوئی روحانی رہنما انہیں کہہ دے گا کہ آپ پاکستان میں نہ لڑیں تو یہ لڑنے نہیں آئیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے انہیں بھی ایک بات کا خدشہ ہے, اگر ہم اپنے لوگوں کو سختی سے روکیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پھر یہ جا کے ہمیں چھوڑ کے کسی ایسی تنظیم سے مل جائیں گے جو کہ پھر ہمارے خلاف لڑیں گے. تو اس لیے وہ اپنی حکومت
آپ کو بچانے کے لیے
بچانے کے لیے وہ سختی نہیں کر رہے ان کے ساتھ. اور آپ نے بی ایل اے کی اس وقت بات کی, تو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تو افغانستان میں کافی وقت تک اکٹھے رہے. جی
جی, بہت بہت شکریہ محمود جان صاحب. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے بارے میں بات چیت کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم افغان مہاجرین کی پاکستان سے ان کے وطن واپسی کے موضوع پر بات چیت کریں گے. حکومت پاکستان نے اب سے کچھ دن پہلے افغان مہاجرین کو آخری مہلت دے دی ہے کہ وہ 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلے جائیں, ورنہ 31 مارچ کے بعد یکم اپریل سے ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی اور انہیں زبردستی افغانستان بھیجا جائے گا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کے بعد افغان عوام کا دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تھا, بے گھر ہونا شروع ہوئے تھے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور افغان مہاجرین کی سب سے زیادہ تعداد ایران اور پاکستان آئی تھی, اور اب جبکہ وہاں پر تقریباً استحکام آ چکا ہے, طالبان کی حکومت جیسے بھی ہے وہاں پر برسر اقتدار ہے, اب وہاں پر داخلی خانہ جنگی کا بظاہر خاتمہ ہو چکا ہے, تو ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ افغان مہاجرین جو دوسرے ملکوں میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے وہ اپنے ملک واپس جائیں اور وہاں پر جا کر اب اپنی زندگی گزاریں. اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار ہیں, پہلے ان پر نظر ڈالتے ہیں اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اگر مہاجرین کی بات کی جائے, پناہ گزینوں کی بات کی جائے, تو کون سے ایسے ملک ہیں کہ جہاں سے زیادہ پناہ گزین دوسرے ملکوں میں گئے ہیں؟ تو شام کی جو خانہ جنگی ہوئی تھی اور وہاں پر جو تباہی و بربادی ہوئی تھی, تو 2020 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے پناہ گزین تھے ان میں سے 68% کا تعلق دنیا کے 5 ملکوں سے تھا. ان میں سب سے پہلے سوری آتا ہے یعنی شام ہے, جس کی 2020 تک اگر نظر دوڑائی جائے تو 6 million سے زیادہ افراد اس کے بے گھر ہوئے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کی تھی. دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو وینزویلا کا نمبر آتا ہے, جہاں کے 4 million افراد بے گھر ہوئے اور دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ افغانستان کا آتا ہے, اس عرصے کے دوران تقریباً 2 million سے زیادہ افراد, تقریباً 2.25 million کے قریب افغان مہاجرین بے گھر ہوئے تھے. اور اس کے بعد ساؤتھ سوڈان کا نام آتا ہے, جنوبی سوڈان کا 2 million سے کچھ اوپر ان کے افراد ہیں جو وہاں کی خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہوئے, پناہ گزین ہوئے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے میانمار ہے, جہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جب وہاں پر تشدد شروع ہوا, انہیں مارنا شروع کیا گیا, ان کے گھروں پر حملے کیے گئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 500,000 سے زیادہ یعنی 500,000 سے زیادہ میانمار کے افراد مسلمان خاص طور پر بے گھر ہوئے تھے اور دوسری جگہ پر جا کر انہوں نے پناہ لی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کی جو لہر آئی تھی وہ 1979 سے شروع ہوئی تھی, جب سوویت یونین نے وہاں پر قبضہ کیا تھا اور افغان عوام وہاں سے نکلنا شروع ہوئے تھے, اور اس کا جو ہے وہ پیک جا کر 1989-90 تک جاتی ہے کہ جب وہاں پر پھر سوویت یونین کا قبضہ ختم ہوا اور پھر وہاں پر جو افغانستان کے مجاہدین تھے ان کی حکومت آئی, تو اس کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی داخلی خانہ جنگی کی وجہ سے ان کے جانے سوویت یونین کے جانے کے بعد بھی اس میں اضافہ ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب طالبان 1994 میں برسر اقتدار آئے, طالبان میں افغانستان میں پہلی مرتبہ, تو پھر افغان مہاجرین کا دوسرے ملکوں کی طرف جو جھکاؤ تھا، جو بہاؤ تھا، اس میں کمی واقع ہونا شروع ہوئی، اور یہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سن 2000 تک جاری رہی، 2000 میں جا کر پھر تھوڑا سا اس میں ابھار آیا تھا، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 9/11 کے بعد امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا، تو اس کے بعد ایک مسلسل پیریڈ دیکھتے ہیں کہ جس میں کوئی زیادہ افغان مہاجرین اپنے ملک سے باہر نہیں گئے اور پناہ گزین نہیں ہوئے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے اس نے انخلا کیا اور طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے، تو ایک دم سے افغان مہاجرین کی اپنے ملک سے دوسرے ملکوں کی طرف روانگی میں شدت آئی اور زیادہ لوگ پناہ گزین ہوئے، اور 64 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے سن 2023 کے قریب تک افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے اور اس کے بعد 1.5 سال کے دوران 64 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہوئے اور دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہوئے۔ اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ جا کر بسے ہیں، اور اگر صوبوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ افغان مہاجرین کی تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں 7,16,000 سے زیادہ افغان مہاجرین صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے صوبہ بلوچستان کی، اور یہ اعداد و شمار 28 فروری 2025 کے ہیں۔ بلوچستان کے اندر دیکھا جائے تو 3,26,763 افغان مہاجرین وہاں پر موجود ہیں، اور یہ وہ مہاجرین ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ موجود ہیں۔ اور پنجاب میں اس کے بعد باری آتی ہے، یہ 1,97,000 سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں۔ اس کے بعد سندھ ہے جہاں 74,673 افغان مہاجرین ہیں، پھر اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر پاکستان کا دارالحکومت، لیکن وہاں پر بھی اس کے رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ افغان مہاجرین موجود ہیں، 42,995 یعنی تقریباً 43,000 افغان مہاجرین اسلام آباد اور اس کے ارد و گرد کے علاقوں میں موجود ہیں۔ اور بات اگر کی جائے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی، تو وہ بھی افغان مہاجرین سے خالی نہیں، وہاں پر بھی تقریباً 4,500 کے قریب افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اب افغان مہاجرین اپنے ملک کو واپس لوٹ جائیں۔ اگر پاکستان کے اندر جب افغان مہاجرین کی تعداد کو دیکھا جائے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب 60 سال سے زیادہ جو ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو اتنی زیادہ تعداد ان کی پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہیں جو 18 سال سے لے کے 59 سال تک کے لوگ ہیں، ان کی تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ مرد زیادہ ہیں، خواتین تھوڑی سی ان سے کم ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ جو شیرخوار بچے ہیں ان سے لے کر اور 17 سال کی عمر تک ان کی تعداد، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو زیادہ تعداد پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وہ وہیں پر پیدا ہوئے ہیں یا وہیں پر وہ پلے بڑے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایج کے حساب سے، شیرخوار بچوں سے لے کر 4 سال تک کی عمر جو ہے وہ تقریباً 8-9% کے قریب بنتی ہے مردوں کی، اور عورتوں کی بھی تقریباً اتنی تعداد بنتی ہے۔ اور اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو 5 سال سے لے کر 11 سال تک کے افراد ہیں افغان مہاجرین جو پاکستان کے اندر ہیں، یہ فیمیل ہوں یا میل ہوں، ان کی تعداد تقریباً یہ بھی برابر ہے۔ اس کے نیچے تیسرے نمبر پر اگر آ جائیں تو 12 سال سے لے کے 17 سال کے جو افراد ہیں، یہ ان کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو 5 سال سے 11 سال تک جو ہیں وہ 10% سے زیادہ ہیں، اور 12 سے 17 تک جو ہے وہ 10% سے کم ہے۔ سب سے زیادہ تعداد جو بنتی ہے افغان مہاجرین کی وہ 18 سے لے کے 59% تک، مردوں میں جو ہے وہ 20% سے زیادہ ہے، تقریباً 23-24% کے قریب بنتی ہے، اور خواتین میں اگر دیکھا جائے تو 20% سے تھوڑی سی کم ہے۔ تو یہ نوجوان ہیں یا جوان ہیں یا ادھیڑ عمر میں ہیں جو اس تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ افغان مہاجرین کی پاکستان میں موجودگی، ان کی تعداد، اور کہاں کہاں پر یہ موجود ہیں، اس حوالے سے ہم نے کچھ اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ محمود جان بابر صاحب، افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن پاکستان نے دے دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں، چاہے وہ قانونی طور پر ہی کیوں نہیں موجود، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنے ملک واپس چلے جائیں، کیا امکان ہے کہ 31 مارچ تک سب افغان مہاجرین واپس چلے جائیں گے؟
جی ایک بات تو ہے کہ اس وقت پاکستان سے افغانوں کے جانے میں کچھ مشکلات بھی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا یہ زیادہ افغان موجود ہیں، یہ جس رستے سے افغانستان واپس جائیں گے وہاں پہ ایک بارڈر ہے، اس کا نام ہے تورخم بارڈر، جو کہ 21 فروری سے غالباً بند ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سے جب بارڈر بند ہے تو جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رستہ نہیں ہے۔ تو 31 مارچ تک اگر یہ نہیں جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کو چمن کے بارڈر سے یعنی بلوچستان سے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اپیل کی ہے حکومت پاکستان سے کہ ہمارے لیے رستہ کھول دیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک کنفیوژن ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو قانونی افغان مہاجر ہیں ان کے پاس ہے POR پروف آف رجسٹریشن، جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں بطور افغان مہاجر، ابھی ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ جائیں، یہ ECC کارڈ ہولڈر ہیں، یہ افغان سٹیزن کارڈ جن کے پاس ہیں، جو کہ ثابت ہیں کہ یہ افغان تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بطور مہاجر یہاں رجسٹرڈ نہیں کیا۔ انہوں نے انتظار کیا کہ کسی طریقے سے وہ کسی امریکہ اور یورپ کے جہاز میں بیٹھے، خصوصاً ان میں وہ لوگ زیادہ تھے، کافی تعداد ہے ان کی۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو اس نے پاکستان سے یہ اپیل کی کہ اس کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے والے، نیٹو کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے والے ان افغانوں کو کچھ دنوں کے لیے پاکستان میں چھوڑا جائے، خصوصاً اسلام آباد میں انہیں رکھا جائے، کیونکہ ان کو اٹھانے کے لیے ان ممالک کے جہاز آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ تو وہ ان کو وہاں سے لے کے آئے تھے، لیکن ان بڑے ممالک نے خصوصاً امریکہ اور یورپ نے ابھی تک ان کو نہ ویزے دیے نہ ان کو اپنے ممالک میں کسی اور طریقے سے لے کے گئے۔ تو جس کے بعد اچھا ان لوگوں میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ لوگ پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتے، یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کو پاکستان کے کا کارنامہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری طالبان کو لے کر، حالانکہ ایسے نہیں، پاکستان اور افغانستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں اس سے بڑا واضح ہے اور خود ان کو بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف چیزیں لکھتے ہیں۔ اور ایک طرف ان کا یہ رویہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ پاکستان چیزیں لکھتے ہیں، ساتھ میں وہاں سے جب پاکستان سے لڑنے والے طالبان افغانستان سے آتے ہیں تو ان کے ساتھ افغان طالبان کی بھی ایک تعداد اب پاکستان میں داخل ہوتی ہے، اور اب کچھ عرصے میں کافی افغان طالبان کے جو لوگ ہیں جو ان کے جنگجو تھے وہ پاکستان میں مارے گئے ہیں پاکستانی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ تو پھر پاکستان کا بھی، ریاست پاکستان کا پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا کہ ایک طرف تو آپ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک مسلمان ملک ہے، پوری دنیا کے مسلمان یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان ملک کے ساتھ لڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ افغانستان میں اس وقت لڑ رہے تھے تو وہاں پہ غیر ملکی افواج موجود تھی، پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے علماء سب کے مشترکہ فتوے موجود ہیں، اس کے باوجود وہ یہاں آ کے لڑتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس اس وقت جو ایک چیز سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو وہ بھی نہیں سنبھل رہے اور وہاں سے بھی اور آ رہے ہیں، تو یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ جس میں پھر فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم بڑی مشکل میں آ گئے اور ہم سے یہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کیا، ہم ان لوگوں کو کہیں کہ اچھا اگر آپ پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتے واپس چلے جائیں۔ اس لیے ان کو وقت تو دیا گیا ہے، لیکن وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بارڈر ہے ان کے لیے جو رستہ ہے وہ رستہ بند ہے، وہ رستہ دونوں ملکوں میں تنازع ہے اس وقت بارڈر پہ۔ تورخم کا بارڈر بڑا بارڈر ہے، آپ کو معلوم ہے جس طرح چمن کا بارڈر ایک بڑا بارڈر ہے اسی طرح تورخم کا بارڈر بھی ایک بڑا بارڈر ہے، اور یہاں سے زیادہ تر افغان جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے جلال آباد اور جلال آباد کے بعد کابل اور باقی پورے افغانستان میں وہ پھیل جاتے ہیں۔ لیکن جب رستہ ہی نہیں ہے تو یہ جائیں گے کیسے؟ تو اس لیے صورتحال جو ہے وہ مشکل ہے۔ ہاں اگر POR کارڈ والے ہوں تو اس میں تو پھر پاکستان جو ہے، افغانستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت اور UNHCR بیٹھ کے آپس میں ان کے لیے جو ڈیڈ لائنز رکھتی ہے تو اس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن ECC کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے پاکستان بھی زیادہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت انہیں رکھے گا۔ ہاں جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ احترام کیا ہے، وہ UN کا ممبر ملک ہے تو اس نے ہمیشہ ان کو رکھا ہے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ چلے جائیں لیکن وہ پھر زیادہ بیچتے نہیں ہیں، پھر ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ ECC کارڈ ہولڈر جو ہیں ان کو ابھی کہا گیا ہے تو دیکھنا ہے کہ اب اس پہ کتنا عمل ہوگا۔ لیکن خود افغانوں کو بھی اس بات کا احساس ہے پاکستان میں جو رہتے ہیں کہ اب انہیں واپس جانا چاہیے، تو وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جب بارڈر کھلے گا تو ہم زیادہ فلو دیکھیں گے کہ لوگ کا جانا شروع ہو جائیں گے۔
جی بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب، اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان باہمی گفت و شنید اور باہمی مفاہمت سے حل ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔ سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے، جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی۔ اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع و خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد الحاجة وأومى فيما عندك رغبته اللهم أومى سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ووهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك ولمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن لك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت